الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد و آل محمد. آداب الصلات کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جو آغا خمینی کی کتاب ہے اس کے ہی زیر عنوان بیسیکلی ہم نے پہلا سیکشن تقریباً کمپلیٹ کیا, اور کمپلیٹ کرنے کا لفظ ایک لحاظ سے کافی مسلیڈنگ ہے. وہ یہ کہ جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا شاید 10-15% ہے, اس لیے میں یہ جملہ نہیں استعمال کر سکتا کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے پہلے تو آج میں یہ چاہوں گا کہ جو باتیں ہم نے ڈسکس کی, اچھا میں تھوڑا سا اس کو سمیٹ دوں کہ بیسیکلی جب نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو نماز میں آپ کے خیال میں کتنے اسپیکٹس ہوں گے, یعنی کہ اگر ہم خود نماز کو ایک موضوع کے اعتبار سے لیں, ایک ٹاپک کے اعتبار سے لیں, تو اس ٹاپک کے انڈر میں کتنے چیپٹرز ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ہم تصور کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں. نماز ایک موضوع ہے, ایک ہیڈنگ ہے, اس کے انڈر میں کتنے چیپٹرز آ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ایک پر بات کی مثال کے طور پر کہ آداب قلبیہ پہ, جو ابھی تک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جسے ہم نے کور کیا جی, یعنی بیسیکلی نماز کے حوالے سے آپ یوں سمجھیے کہ جتنی ہیومن فیکلٹیز ہیں اتنے ہی حصوں میں آپ نماز کے اوپر غور و فکر کو یا نماز کی ادائیگی کو اتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر انسان کا ایک قلب ہے, ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے, فکر ہے, سوچ ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی ہر فیکلٹی پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہر فیکلٹی سے اپنا رشتہ قائم کرتی ہے اور جوڑتی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو معجون تام و کامل کہا گیا. معجون یعنی ایسی دوا ہے یہ کہ جو کمپلیٹ کیور پرووائڈ کرتی ہے. اچھا کمپلیٹ کیور کیسے پرووائڈ کرے گی؟ جب تک کہ وہ ہر چیز کو سے کنیکٹ نہیں ہوگی, ہر چیز کو ایڈریس نہیں کرے گی. تو ابھی ہم نے جو بنیادی طور سے بات کی وہ یہ کہ انسان کے وجود میں جس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ خود انسان کا نفس اور اس کا قلب ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ پر جب حاضر ہوتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, تو آپ خود اس بات پہ غور کریں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے, کہ آپ اپنے وجود کے لحاظ سے حاضر ہیں یا نہیں ہیں, ہے نا. یعنی کہ جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں, ہم مینٹلی اویئر ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ خود بھی ہے. یعنی کہ آپ اپنے دفتر میں جائیں اور آپ کی ساری سوچ آپ کے گھر پہ لگی رہے تو آپ کوئی کام کر سکیں گے وہاں پہ؟ یا فکر جو ہے وہ مسلسل منتشر رہے, آپ فوکس ہی نہ کر پائیں اپنے کام پہ, آپ کوئی کام کر سکیں گے؟ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی میں آتے ہیں تو سب سے اہمیت والی چیز کیا ہے؟ انسان کا قلب, یعنی انسان کا اصل وجود, کہ وہ اس کنڈیشن میں ہو کہ عبادت یعنی نماز اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے, اس کے لیے فائدہ مند ایکٹیویٹی بن سکے. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگ کچھ بولیں ضرور, کہ میں نے اسی لیے آج پہلے سے لکھ کے بھی بھیج دیے تھے کہ وہ 8 پوائنٹس جو آداب قلبیہ کے اندر آتے ہیں کہ اس کو ذرا سا دیکھیں اور اس پر بات کریں. اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ اب اس کے آگے کیا ہے, उसके आगे जो चीज़ें हैं, यानी कि इंसान का बदन, जिस्म के हवाले से जितनी चीज़ें, जिस्म की तहारत, लिबास की तहारत, पानी की तहारत, फिर उसके बाद जो चीज़ आप वो कह रहे हैं कि जब इन तमाम मराहिल से गुज़र के हम नमाज की हालत में आए, तो फिर उसकी किरत और वो तमाम उसके अरकान नमाज के। ठीक है, तो आदाब कल्बिया 8 कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो इस पे मैं चाह रहा था, मैंने सिर्फ इसीलिए लफ्ज़ लिखे थे कि थोड़ा सा हम मिल के ज़रा उस पे बात कर लें यानी आप लोग ज़्यादा बात करें, ताकि हमें यह समझ में आए कि हाँ, ये बातें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल, आदाब कल्बिया और तवज्जुहात फिक्री, ये एक चीज़ है या दो अलग बातें? यानी इसका रियलाइजेशन बे इंतहा ज़रूरी है। जब हम आदाब कल्बिया की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इंसान के अंदर उसके वजूद से एक असर निकल रहा हो। ये किसी सोचने वाली बात के जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अहम है। यानी जैसे पहला नुक्ता जब हमने कहा ज़ुल्ल उबूदियत, ये ज़ुल्ल उबूदियत यानी इंसान अपने आप को खुदा के सामने बंदे के हवाले से जलील पाए। यानी जलील पाने का मतलब वो जलील नहीं जो हम समझते हैं, बल्कि हमें ये बात हमेशा रियलाइज होनी चाहिए कि खुदा मुझ पर कितना तसल्लुत और इख्तदार रखता है, कि एक लम्हे में अगर वो चाहे तो मुझसे उन तमाम नेमतों को ले ले जो उसने मुझे अता किए हैं एक लम्हे में, और मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं, या मैं अगर खुदा मुझे सारी दुनिया का फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो एक लम्हे में वो फ़ायदा पहुंचा सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको खुदा को रोक ले। ज़ुल्ल उबूदियत, ज़ुल्ल उबूदियत का मतलब ये है कि सबसे पहली रियलाइजेशन, यानी कि नमाज में जब आप नमाज की हालत में दाखिल हों, तो पहली रियलाइजेशन उस हकीकत और उस सच्चाई के मुकाबले में अपनी बंदगी और बंदगी की, यानी किस एतबार से, एक है अब्दियत जिसे आम तौर से हम बंदा कहते हैं, एक है उबूदियत। उबूदियत इज़ मोर क्लोज, इज़ क्लोज़र टू स्लेवरी। उबूदियत यानी ग़ुलाम, कि जिस तरीके से ग़ुलाम वो होता है कि जिसके पास अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, अपनी चॉइस नहीं होती, वो अपनी बात नहीं चला सकता कि ये करें या वो करें। इस बात का हमें लिहाज होना चाहिए, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि अगर खुदा ने हम पर इतनी मेहरबानी की है कि हमें नेमत इख्तियार दी है, अगर खुदा ने हम पर यह मेहरबानी की है कि हम बहुत सारी चीज़ें वो हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन ये सब का सब खुदाई फ्रेमवर्क में, खुदा के इज़न से, खुदा की इजाज़त से, खुदा की मेहरबानी से, खुदा की नेमत की वजह से पॉसिबल है, और वो जब चाहे उन तमाम चीज़ों से मुझे महरूम कर सकता है जो उसने अता की है। ठीक है, यानी कि ये बंदगी, और बंदगी इस हद तक यानी सबमिशन के हवाले से, कि ये कभी भी हमारे जहन में ये ना आए कि हम खुदा के मुकाबले में कोई इख्तियार रखते हैं या कोई अथॉरिटी रखते हैं या कोई भी अथॉरिटी रखता है। और तकरीबन यही वो चीज़ है कि जो नमाज में सजदे की हालत में हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जब हम रुकू में जाते हैं, जब हम सजदे में चले जाते हैं, तो हम अपनी इसी कैफियत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने अमल से, कि मैं अपनी सबसे जो जिस चीज़ को मैं हमेशा ऊँचा रखना चाहता हूँ, यानी अपनी पेशानी, अपना सर, उसी को मैं खुदा की खातिर मिट्टी पे रखता हूँ, और जितने भी मेरे आज़ाव जवारे हैं कि जो मेरी पावर का वो हैं, एक्सप्रेशन है, यानी हाथ और पैर और ये सब, उन सब को मैं खाक पे रख देता हूँ खुदा के सामने। यानी ये एक्सप्रेशन है ऑफ अटर एंड कंप्लीट सबमिशन। ٹھیک ہے. تو یعنی پہلی چیز جیسے ذل عبودیت, آگے اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ جی, یعنی آداب قلبیہ میں, اس کے بعد پھر علم. اور علم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نوئنگ سے. اور ختم کہاں پر ہونا چاہیے اس کو؟ مشاہدے تک. ٹھیک ہے, یعنی کہ علم کا مطلب یہ نہیں کہ خالی میں ایک بات جانتا ہوں, بلکہ علم یعنی جس چیز کو میں جانتا ہوں وہ میرے اوپر اثر انداز ہو, اور کس حد تک اثر انداز ہو کہ میں اس کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ چیز ایک ویژن اور ایک ریالٹی کی صورت میں میری نظروں کے سامنے رہے. اور اس میں سب سے عجیب بات جو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرا چکا ہوں کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے وہ باہر نہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا اہمیت والا پوائنٹ ہے کہ ہم جب ایکسپینڈ کر رہے ہیں نا, یعنی کہ میری ذات کے مقابلے میں یا میری روح اور نفس کے مقابلے میں یہ دنیا چھوٹی ہے, کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے, بزرگ علماء اور عرفا نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے آئی تھنک کسی عارف کا جملہ نقل کیا ہے کہ بدن میں روح نہیں ہے, بدن میں روح نہیں ہوتی بلکہ روح میں بدن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے ہم اس مادیت اور اس جسم کے اندر ہیں, لیکن جو شخص اپنی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے, اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے, اسے یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام میرے روح کے مقابلے میں کتنا حقیر ہے اور کمتر ہے. اور یعنی حقیقتاً یہ انسان کی نفس اور روح ہے جو مادیت پر حاوی ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ کے سائنس میں بھی بہت دفعہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا, مائنڈ اوور میٹر یا میٹر اوور مائنڈ. یعنی کون سی چیز کس کو کنٹرول کرتی ہے, کون سی حقیقت کس حقیقت پر احاطہ کرتی ہے؟ جو مادیت ہے وہ مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے, یا مائنڈ ہے جو مادیت اور میٹر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ تو اسی چیز کو عرفا کس لفظوں میں کہتے ہیں کہ بدن میں روح نہیں ہے بلکہ روح میں بدن ہے. تو ہم ایکچولی میٹیریل سیلف سے ایکسپینڈ کرتے ہیں اسپریچول سیلف کی طرف. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو بھی نظر آئے گا یا جو بھی ہمارا سفر ہے یا جو بھی ہماری سیر ہے, وہ اس جگہ پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا. یہاں پہ جو نظر آنے والی چیزیں وہ سب نظر آ رہی ہیں. آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ اپنی ذات میں, کیونکہ آپ کی ذات اس سے بالا تر ہے. انہیں جیسے اس کی بہت ساری مثالیں خود قرآن کریم نے دی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تھے, ان کے ساتھ اور لوگ تھے, جب نیچے وہ واقعہ پیش آیا کہ طوفان آ گیا اور سب ان کے ساز و سامان ادھر ادھر ہو گیا, تو جو قریبی ان کے تھے اہل و عیال, قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو کن لفظوں میں نقل کیا؟ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس. انی, میں آنس تو محسوس کرتا ہوں آگ کو. یعنی جو لوگ ساتھ تھے, ان کے ساتھ تھے, ان کو آگ وغیرہ کچھ نہیں پتا چل رہی تھی کہ کسی پہاڑ پہ کوئی آگ روشن ہے. انی آنس تو نارا, تم یہاں ٹھہرو. لعلی, ممکن ہے, امکان ہے, آتیکم, میں لے آؤں تمہارے لیے, منہا میں قبسن, ایک دہکتا ہوا انگارہ اس میں سے, کہ جس سے ہم اس سردی میں اپنی رات گزار لیں. ان کو نہیں پتا چلا جو لوگ ساتھ تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے, جو کچھ بھی ہوا, یعنی کہ وہ ان کا ایک پیورلی پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ وہاں جتنے لوگ تھے, کہ وہ جتنی, اگر خدا کا نور ہے اور درخت میں سے آواز آ رہی ہے اور روشنی ہے، جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ پیورلی ان کا پرسنل ایکسپیرینس. اسی طریقے سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے جب جبرائیل یا جو بھی روح خدا ہے جو متمثل ہوئی ہے، خدا نے کہا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل لہا، جو متمثل ہوئی اس کے لیے، مریم کے لیے ایک صحیح اور سالم بشر کی شکل میں. یعنی اس جگہ پر اگر کوئی اور موجود ہوتا تو اس کے لیے وہ نہیں تھی، یعنی کہ یہ مریم سلام اللہ علیہا کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ روح خدا کو ایک بشر کی شکل میں متمثل دیکھ رہی ہیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ترقی کرتے ہیں، جب بھی آپ آگے جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ کے مشاہدے میں آتا ہے وہ مشاہدہ ہر شخص کا پرسنل ہے اور اپنی ذات کے آئینے میں وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے. تو یعنی علم اور مشاہدے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ علم جب مشاہدے میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ مشاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہاں کوئی کھڑا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا یا آپ کو، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ مشاہدہ جو عرفا کے لیے ہوتا ہے ایکسٹرنل ورلڈ میں، وہ کیا ہوتا ہے، کس شکل میں ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل ورلڈ میں وہ مشاہدہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ انسانوں کی حقیقت دیکھنے لگتی ہے. یہاں پر دیکھنے کے لیے اتنا ہی کچھ ہے، یعنی جو حقائق بالا تر نظر آتے ہیں نا وہ اپنے ہی نفس کے آئینے میں نظر آتے ہیں. یہ اہم ہے کہ مشاہدہ یعنی اپنی ذات کی ترقی، کہ انسان کی اپنی ذات میں بلند ہو اور ان حقائق بالاتر کو دیکھنا شروع کرے، لیکن وہ چیزیں ریفلیکٹ کیا ہوتی ہیں؟ میرے ذات میں، میرے وجود میں. ٹھیک ہے، وہ یہ اور بہت ہی کم، یعنی یہ صرف معصومین علیہ السلام کا شاید میرا خیال ہے کہ اتنی پاور ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں اس چیز کو. جیسے اس کی جو مثال ہے نا، یعنی کہ سنگریزوں کا ہاتھ پہ تسبیح پڑھنا، یہ ایک سوائے شاید پیغمبر اکرم کے جیسے جو کوئی طاقت رکھتا ہو اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ میرے داماد نے ایک بڑا اچھا جملہ اس پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر آنے کے بعد پتھروں کی تسبیح لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی ہے. تسبیح پڑھوائی نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے نا سبح لہ من فی السماوات والارض، جو کچھ ہے تسبیح کر رہا ہے آسمان اور زمین میں. یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ اپنے ہاتھوں میں اس پتھر کے ٹکڑوں کو لے کر اس کی تسبیح کو اپنی شکل میں انہیں انسانی فہم کے مطابق ظاہر کرایا ہے. یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے زیادہ تو یہ لیول ہے ہی نہیں نا کسی کے پاس، اتنی جو روحانی اتھارٹی اور جو پاور. تو یعنی اس درجے کے انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کو ظاہر کرا دے، ورنہ زیادہ تر انسانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جو مشاہدہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کی ہے. تو یعنی کہ میں یہ چاہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اسے آپ کے لیے بھی قابل رویت بنا دوں، اس کے لیے میری روحانی پاور اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے.
اور جس کو دکھانا ہے اس کی بھی پاور بہت زیادہ ہونا چاہیے؟
نہیں، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ آسان کر لیا ہے کہ آپ کو اپنے لیول پہ نظر آ رہی ہے. یعنی وہ چیز جو میں، جیسے خود قرآن ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کس لیول پہ لے رہے ہیں خدا سے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. پیغمبر اکرم جس لیول پر خدا سے قرآن کو لے رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ لیول ہے. لیکن اب یہ ذات پیغمبر کا کمال ہے کہ اس بالا ترین حقیقت کو لفظوں کی شکل میں ڈائلیوٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں لے دیا. لفظ قرآن نہیں ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ قرآن کی نزولی صورت ہے، ڈائلیوٹڈ فارم ہے. کیوں اس کو اس شکل میں ڈائلیوٹ کیا گیا؟ تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں. تو اس سے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ وہ حقیقت جو قلب پیغمبر پہ روشن ہے, اس حقیقت کو ہمارے لیے ظاہر کیا. اب یہ بہت بہت اعلیٰ معیار کی بات ہے, ورنہ اچھے خاصے اولیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس چیز کو وہ اپنے نفس اور قلب کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں اس کو دوسرے کے معیار کے مطابق ظاہر کر دیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہرحال یہ تھوڑے سے جملے علم اور مشاہدے کے حوالے سے کہ انسان کے لیے کیا کس بات کی ضروری ہے کہ جو آپ کی عبادت ہو وہ کیسی ہو, بندگی کیسی ہو, عالمانہ ہو, عارفانہ ہو. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے یعنی کہ جو تشیع, اس حوالے سے سب سے زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ممتاز ہے دنیا کے تمام مذاہب میں, کہ ہمارا وہ مذہب ہے کہ جو کسی بھی قسم کی جہالت کے ساتھ عبادت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طریقے سے کہ ہم بدنصیبی سے اہل سنت کے ہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں کسی نے سوچنا شروع کیا ان کو پریشانی ہو گئی, یعنی وہ تعبد ہے ان کے ہاں کہ بس یہ دین ہے, یہ مذہب ہے, یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشنز ہیں, ہمارے بزرگ علماء فقہا نے بیان کر دیے, ختم ہو گئی بات. اب اس میں سوچنے ساچنے کی, کوشچن کرنے کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اس بات کی, مطلب ہمارے مذہب کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ عبادت علم اور معرفت کے ساتھ انجام دی جانی چاہیے. اور ہر چیز, اب آپ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے, اب اصول کافی وغیرہ تو اب تقریباً ساری ایپس وغیرہ موجود ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ایک شخص آ کے دہریہ ہے, وہ امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى, تو آپ مجھے بتائیے کہ عرش نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے یا خدا نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے؟ اب آپ پوچھئے کسی مولانا صاحب سے جا کے یہ سوال, اس سوال کو آپ پوچھئے, دیکھیں آپ کتنی ڈانٹ پڑتی ہے کہ عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے اور ایسے اس قسم کی باتیں اور کفر و شرک. امام علی علیہ السلام سے آ کے اس نے پوچھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العلا ہے نا, آن, تو عرش نے خدا کو اٹھایا ہے یا خدا نے عرش کو اٹھایا ہے؟ بہت عجیب سی بات ہے, ہم نے کبھی شاید غور ہی نہیں کیا اس پر, اس آیت کے اس امپلیکیشن پہ. لیکن قرآن کا علم دیکھیں آپ اس کا, الرحمن علی العرش استوى, امام علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز خدا کو نہیں اٹھاتی ہے, خدا کو اٹھانے والی کوئی چیز نہیں ہے, خدا ہی ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ پھر آپ ہی کے قرآن میں ایک آیت ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ فَوْقَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ قیامت میں یعنی اس دن تیرے عرش کے, رب کے عرش کو آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آٹھ کوئی شخصیتیں ہیں جنہوں نے تیرے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تب آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ عرش سے مراد کیا ہے, اور یعنی اس حدیث کے اندر اس قدر بلند و بالا معارف توحید ہیں ان چند جملوں میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں, اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ خدا ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس آیت میں بنیادی طور پر نقطہ معرفت کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, یعنی خدا کی صفت رحمانیت عرش پر ہے, نہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ مقام جہاں سے کل کائنات کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے، اس مقام پر خدا کی کس صفت کا جلوہ ہے؟ رحمانیت کا. عرش رب کا، تیرے رب کے عرش کو، یعنی کہ جو نظام ربوبیت ہے خدا کا، اس نظام ربوبیت کے ذمہ دار آٹھ ہیں، نہ کہ عرش کا مطلب کوئی تخت ہے اور اس تخت کو خدا بطور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آٹھ نے اٹھایا ہوا ہے، جیسے کہ وہ کوہار ڈولی اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں، جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کا تخت کندھے پہ لے کے چلتے تھے. جی، یعنی عرش کا امام علی علیہ السلام نے فرمایا. اور اس حدیث میں ایک جملہ اور بہت عجیب ہے، ظاہر ہے وہ حدیث مجھے نہیں ڈسکس کرنا، میں انہی چیزوں کے حوالے سے ہی تھوڑا تھوڑا، کہ عرش سے مراد آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے چار قسم کے نور خلق کیے ہیں، ایک سرخ ہے، ایک سبز ہے، ایک زرد ہے، ایک سفید ہے، اور ان چار قسم کے انوار سے تمام کی تمام چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، اور وہ ہی انوار ہیں کہ جو عرش پر ہیں. تو خدا نے اپنی مخلوقات میں کچھ ہستیوں کو وہ علم عطا کیا ہے، وہ نور علم عطا کیا ہے کہ وہ اس نور کو کنٹرول کرتے ہیں، اس نور کے ذریعے سے کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں. تو عرش کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ ہے جس پہ خدا بیٹھا ہوا ہے یا خدا کسی مقام پر ہے. اور پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ خدا ہر چیز کی زندگی ہے، خدا ہر چیز کی بنیاد ہے، خدا نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے. واللہ بکل شے محیط، کوئی شے خدا کا بوجھ نہیں اٹھاتی نہ اٹھا سکتی ہے. جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی علم خدا کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے، نور خدا کو اٹھایا ہوا ہے، کہ جس نور سے اس پوری کائنات کا نظام کنٹرول ہوتا ہے اور پوری زندگی کا حساب چل رہا ہے. تو بیسیکلی یعنی کہ یہ سب کچھ آپ کہیں بھی ڈھونڈ جائیے، اس قسم کے معارف و مطالب علاوہ تشیع کے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. کہ جیسے ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام کی پڑھ رہا تھا، کہ اگر مجھے پوری صحیح یاد ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی وہ موحد ہو جاتا ہے. موحد سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی پوری زندگی کو ایک حقیقت کے طور پہ دیکھتا ہے. موحد کے معنی یاد رکھیے گا، موحد کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کو موحد نہیں کہتے ہیں. موحد وہ انسان ہے جو عرش سے فرش تک پوری زندگی کو ایک حقیقت کے جلوے اور مظہر کے طور پہ دیکھتا ہے. یعنی سنگل ریالٹی ہے کہ زندگی فرش پر ہو چاہے عرش پر ہو، سب کی سب ایک حقیقت سے وابستہ اور مربوط اور اس کا ریفلیکشن ہے. اسے کہتے ہیں موحد. جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ موحد ہو جاتا ہے. جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تجردہ، وہ مجرد ہو جاتا ہے. مجرد کسے کہتے ہیں؟ اوریجنل ہو جاتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. خالص کون ہوتا ہے؟ خالص کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی آلائشات سے پاک ہو، آلودگی سے پاک ہو، پولیوشن سے پاک ہو، فالس کنیکشن سے پاک ہو. یعنی پھر وہ اپنے نفس پر سے ہر قسم کی آلودگی کو اتار دیتا ہے، جو اپنے نفس کا عارف ہو جائے، جو اپنی حقیقت کو پہچان لے. تجردہ. جو دنیا کا عارف ہو جائے تزہدہ، وہ زاہد ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کا عارف ہو جائے، یعنی دنیا کے اس کے لیے نہ خوشی کی حیثیت ہے نہ غم کی حیثیت ہے. تزہدہ. اور جو انسانوں کا عارف ہو جائے تفردہ، وہ تنہا ہو جاتا ہے. کیا چار اپنے باتیں بیان کی ہیں، اب بتائیں اس معیار کا کوئی جملہ لا کے دکھائیں کوئی. ایک ایک ورڈ میں کیا کیا حقیقتیں بیان کی ہیں. جو عارف خدا ہو وہ موحد ہوتا ہے، جو عارف نفس ہو وہ مجرد ہو جاتا ہے، جو عارف دنیا ہو وہ زاہد ہو جاتا ہے، جو عارف الناس ہو وہ فرد، یعنی فرد کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی محبت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے میں اس کو اپنا ہدف بناؤں، نہ ان کی نفرت وہ چیز ہے کہ جس کے ڈر سے میں پریشان ہو کے بیٹھا رہا ہوں. تفردہ، اچھا تفردہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، خدمت چھوڑ دیتا ہے، نیکی اور بھلائی چھوڑ دیتا ہے، یعنی تفردہ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک حقیقت بن جاتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ جو خدا سے وابستہ ہے. تو یہ ہمارا سرمایہ ہے. جی جی بالکل. جی تو یعنی کہ یہ معرفت اور علم ہے کہ جس کی طرف توجہ ہمارے پاس دلائی گئی ہے. ہمارے پاس جو علم ہے اس کا معیار یہ ہے، ہمارے پاس جو معرفت ہے کہ جو ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مل رہی ہے وہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں علم کی اور مشاہدے کی اور ان سب چیزوں کی، تو یعنی کہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی اور بتائی گئی ہے کہ تمہاری عبادت علم و معرفت کے ساتھ انجام دی جائے، کہ علم و معرفت وہ جو ذات میں تبدیلی لائے. اچھا آگے چلیں اس کے بعد. میرا خیال ہے اب یہ دو ذرا تھوڑی مشکل تھیں، باقی تو آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں. باقی جی خشوع کا مطلب یعنی ہم نے کیا کہ دل پر خدا کی عظمت اور ہیبت کا اثر قائم ہونا، یعنی یہ خشوع ہے جو ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ خشوع پروردگار یعنی خدا کی عظمت و ہیبت. جیسے امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، وہ اس وصیت میں جو امام حسن علیہ السلام کو آپ نے کی تھی، کیا فرماتے ہیں کہ اس بات کو اپنی زندگی میں ریئلائز کرو اور کبھی فراموش نہیں کرنا کہ تم خدا کے کتنے محتاج ہو اور خدا تم سے کتنا بے نیاز ہے. یعنی کہ جب اس کی عظمت کا، اس کی ہیبت کا، کہ تم کتنے محتاج ہو خدا کے ہر ہر لمحے، اور پھر اس کی عظمت اور ہیبت کا اثر انسان کے دل پر قائم ہو، یہ خشوع ہے. تو یہ آداب قلبی ہے. اس کے بعد جی اخلاص. جی اخلاص یعنی اپنی عبادت سے شیطانی اثرات کو دور کرنا، یا اپنی عبادت کو، عبادت سے بھی زیادہ اپنے قلب کو شیطانی اثرات سے پاک رکھنا، کیونکہ یہ آداب قلبیہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں جب وارد ہوں تو مخلصانہ آئیں، یعنی ہمارے قلب پر شیطانی اثرات منیمم ہوں یا نہ ہوں، بالکل نہ ہوں. اور نہیں ہونا تو نہیں نہیں یہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نماز یا روزہ جو ہے، یعنی کہ جیسے روزے کے حوالے سے بھی کہ جو 30 دن کی ایکسرسائز ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ باقی 11 مہینے بھی ایسے گزارو. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اگر 30 دن کے اندر خدا نے آپ کو وہ ایکسرسائز کرائی ہے کہ جس میں آپ کو لعلکم تتقون کی منزل پر آپ آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑی ہے کہ باقی 11 مہینے جو ہیں وہ خالی بس کھانے پینے کی فکر میں لگے رہیں اور تقوی اور عبادات اور ہر چیز سے دور ہو جائیں. تو اسی طریقے سے ایک دن میں 1 گھنٹہ نماز، تاکہ باقی 22-23 گھنٹے بھی اسی طریقے سے گزریں. اور اگر آپ نماز کو سوچیں تو یعنی کہ ایک نماز میں آپ نے جو چیز کیفیت حاصل کی، کیری فارورڈ ٹو دا نیکسٹ صلات. یعنی ہم نماز فجر میں جو کیفیات اپنے اندر حاصل کریں یا جو بھی برکات حاصل کریں، ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ اسی کیفیات کو محفوظ رکھتے ہوئے صلات ظہر اور عصر ادا ہو. تو اس طریقے سے یعنی اس محنت اور ریاضت کے ساتھ انسان کا جو ہے نفس ہے پھر وہ واقعاً وہ نورانی ہوتا چلا جائے گا, اس کے اندر پھر نماز کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ اخلاص ہے یعنی کہ شیطانی اثرات سے پاک کرنا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ڈیفینیشنز ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہیں کہ ہم ایک لفظ کہیں تو فوراً ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ اس لفظ سے ہم مراد کیا لینا چاہ رہے ہیں. پھر تھا طمأنینہ, اور یہ کس قسم کا اطمینان ہے؟ ایک اطمینان کی ہم نے بات علم کے حوالے سے بھی کی تھی, وہ الگ اطمینان ہے. طمأنینہ یعنی کہ قلب پرسکون رہے, لیولڈ بیلنسڈ اسٹیٹ میں رہے, اطمینان کی حالت میں ہو جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں یا کسی بھی عبادت کو انجام دیں. پھر اس کے بعد نشاط و بہجت و سرور, یعنی عبادات انجام دی جائیں خوشی کی کیفیت میں, خوشی کی حالت میں. جیسے دیکھیں آپ ایک بات کو کبھی نوٹ کریں کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں نا, خدا کی طرف آتے ہیں, تو ہم بیچارے بہت سادہ و بھولے ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں دنیاوی امور میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی آج کی دنیا میں جو پروفیشنل ورک میں اتنا زیادہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ہیو فن, یہ ورک اکارڈنگ ٹو یور پیشن, یہ انجوائے یور سیلف, یہ وہی نشاط و بہجت و سرور ہے. کہ انسان اگر بوریت کے ساتھ, اکتاہٹ کے ساتھ, بیزاری کے ساتھ کوئی بھی کام کرے گا اچھا نہیں کرے گا. تو یہ جتنے لفظ ہیں کہ بی پیشنیٹ, انجوائے یور سیلف اور ہیو فن, یہ وہی ہے نشاط و بہجت و سرور ہے. کہ ایک خوش دلی کے ساتھ, خوشی سرور کی حالت میں جب انسان ایک کام کو انجام دیتا ہے اس کام کا اثر ہوتا ہے, اس کام کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم اپنی دنیاوی زندگی میں آرام سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات ہے. اور پھر سیونتھ تھا تفہیم, فہم, یعنی کہ کیونکہ ہم, ہماری حالت شروع میں کیسی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ صرف زبان سے بول رہے ہوتے ہیں. تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے بول رہے ہیں اسے دل تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ ہمارا قلب اور ہمارا وجود بھی ان معارف کا فہم حاصل کرنا شروع کر دے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جیسے رفتہ رفتہ میں سمجھتا ہوں کہ مومنین یقیناً یہاں تک پہنچ جاتے ہوں گے کہ جب بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ کہنے کے بعد آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. یعنی کس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کہ فوراً آپ کے اوپر ایک احساس آتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, نعمت صحت دی, نعمت اولاد دی, نعمت مال دی. یعنی انسان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے اندر قلب میں تشکر کا احساس پیدا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کا فہم اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ زبان سے الحمدللہ 10 تسبیحیں پڑھ گئے اور دماغ ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہے, یہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے آیت اللہ بہجت کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے دیکھی ہوگی شاید, کہ جس میں ایک شخص نے ان سے آگے کہا کہ مجھے کوئی ذکر بتائیں, میں اصفہان جا رہا ہوں. یعنی ذکر سے مراد کچھ پڑھنے وڑھنے کا, کہ میں سفر. انہوں نے کہا تم اصفہان جاؤ گے, مازندران جاؤ گے, خراسان جاؤ, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں 100 سال بھی زندہ رہوں گا تو معصیت خدا نہیں کروں گا, اور اس پر عمل کرے. میں کہا یہ بہترین ذکر ہے, ذکر عملی. اور ایک جملہ کہا یہ ذکر عملی ہے. اس ذکر کی اہمیت ہے, جو ذکر انسان کے کام آتا ہے, جو اس کا سرمایہ بنتا ہے, جو اس کو فائدہ دیتا ہے, وہ یہ ذکر ہے. یہ زبان سے رٹنا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان سے بولنے کا فائدہ کب ہے؟ جب آپ جو بول رہے ہوں اسے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. یہ منیمم لیول ہے زبان کے ذکر کا جو فائدہ مند ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زبان کے ذکر کا فائدہ بھی کب ہے؟ جب تفہیم کے ہمراہ ہو. یعنی جو کچھ زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں انہیں کوشش کر کے دل تک پہنچایا جائے. ورنہ جب آپ کہیں سبحان اللہ, خدا کی وحدانیت کی ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو, الحمدللہ یعنی خدا کی نعمتوں کا ایک باقاعدہ ایک کیف و سرور انسان کے اوپر ہو اور پھر انسان الحمدللہ کو ادا کرے, تو یہ تفہیم ہے. یعنی جو ہم کہیں زبان سے ادا کریں اسے قلب تک پہنچائیں. اور آخری بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ حضور قلب تھی. یعنی حضور قلب کا مطلب ہے کہ قلب اپنے آپ کو اس حالت میں پائے کہ میں جہاں بھی ہوں محضر خدا میں ہوں, جس جگہ بھی ہوں جس حالت میں ہوں, یعنی کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں پڑے ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں, ایک مہمان آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہماری حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کسی صاحب حیثیت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ہماری حالت میں اور تبدیلی آ جاتی ہے, لباس میں, وضع میں, تراش خراش میں, ہر چیز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے اس پریزنس کا اثر میرے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں, میں بالکل فری بیٹھا ہوتا ہوں, لیکن جیسے ہی کسی کی بارگاہ میں حضوری کا احساس ہوتا ہے تو میں اس طریقے سے فری نہیں بیٹھا ہوتا پھر, ٹھیک ہے نا, پھر میری حالت میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے جب اپنے, ظاہر ہے کہ وہ جس ماحول میں آپ تھے وہ تو بہت ہی ایک ایسا ماحول تھا نا کہ جس میں ادب و تمیز و تہذیب والی چیزیں نہیں تھیں, یہ تو پیغمبروں نے آگے سکھائی ہیں زیادہ تر. تو بعض لوگ جو بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے تھے جیسے, اور بعض لوگ جو زبان سے فضول جملے نکال رہے ہیں, چاہے بچوں کو ایسی باتیں کر رہے ہیں, آپ سخت ناراض ہوتے تھے. کبھی کسی نے کہا کہ یہ تو جیسے ہم کہیں یہ تو میرا اپنا ہے, یہ تو میں گھر میں ہوں, آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے صحیح جو اپنی خلوت میں اپنے رب سے حیا نہ کرتا ہوں. جب تم تنہائی میں ہو, اکیلے ہو, کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن تمہارے رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تو وہاں بھی تمہیں اس طریقے سے نہیں بیہیو کرنا ہے کہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے کہ گھر کے اندر موجود ہیں تو جو دل چاہ رہا ہے فضول الا بلا بکواس کر رہے ہیں کہ یہ تو میں اپنے گھر کے اندر ہوں. کہ اگر تمہیں یہ احساس نہیں ہے مثال کے طور پر, یا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب تمہارے ماتحت ہیں, بیوی بچے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے رب سے حیا کرو کہ تم اس کی بارگاہ میں موجود ہو, وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے اس سوسائٹی میں تو آپ لوگ میرا خیال ہے بہت زیادہ یہ مناظر دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے اندر گھروں میں کیسے ہوتے ہیں اور اپنے دفتروں میں اور میٹنگز میں کیسے ہوتے ہیں. مطلب یہاں تو یہ کنٹراسٹ بہت زیادہ ہے, خلوت اور جلوت کا جو کنٹراسٹ ہے. کیونکہ اس چیز پر کون آتا ہے, یعنی وہ کون سا انسان ہے جو اپنے گھر میں بھی باادب ہے, اپنی تنہائی میں بھی باادب اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, جو خوف خدا رکھتا ہے, جو حضوری قلب والی کیفیت رکھتا ہے کہ میں ہر حالت میں, یعنی کہ حضوری قلب تو اس سے بہت آگے کی بات ہے, میں تو ظاہری ادب کی بات کر رہا ہوں. حضوری قلب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو بھی ان چیزوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتا کبھی جو مرضی خدا کے خلاف ہوں. بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی جب ہم نماز کی حالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں دو باتیں اہم ہیں اگر ہم حضوری اس پورے آداب قلبیہ کو سمیٹیں. کہ ہم نماز میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے خدا کی رحمت و برکت ہمارے شامل حال ہو، یعنی اس کی حمد اور تسبیح اور عبادات، لیکن نماز سے پہلے بھی ہماری ایفرٹ یہ ہونا لازمی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں اس شکل میں آئیں کہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو. یعنی نماز میں اس حالت میں داخل نہ ہوں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ کیری کر رہے ہوں جو خدا کو ناپسند ہو. تو یہ دو باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے. بات واضح ہو رہی؟ یہ آداب قلبیہ کا بنیادی مقصد ہے اس کو بیان کرنے کا، کہ خدا ہمیں جب اپنی بارگاہ میں فارملی حاضر پائے، فارملی، ویسے تو ہم ہمیشہ ہی خدا کی بارگاہ میں، فارملی جب ہم حاضر ہوں تو اس طریقے سے حاضر نہ ہوں کہ ہمارے وجود میں وہ تمام گندگی، کثافت، غلاظت موجود ہو کہ جس سے خدا کو کراہیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا خلاصہ تھا. اور ظاہر ہے کہ جب بھی ہم کوئی اخلاقی موضوع پر بات کرتے ہیں تو اخلاقی موضوع میں جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ ایک چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اور یہ اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے، تذکر. تذکر کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹیشن. علمی موضوعات میں شاید ریپیٹیشن اچھی بات نہ سمجھی جاتی ہو، لیکن اخلاقی موضوعات میں ریپیٹیشن واجب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اپنی تربیت اور تہذیب و تزکیے کے لیے، ایک دشمن میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، کہ جیسے ہی ایک اچھائی ان ہوتی ہے وہ فوراً کچھ نہ کچھ اس میں وسوسے کا انجیکشن لگاتا ہے، کسی نہ کسی طرف ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی معصیت میں الجھ جاتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا اور سمجھا وہ میں فراموش کر جاؤں، وہ میں بھول جاؤں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بار 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 بار، اور میں نے اسی لیے آج اس کے خلاصے کے طور پر ڈسکشن کرنا مناسب سمجھا کہ ہم سب اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں. پہلے تو آداب قلبیہ کی اہمیت کو. آداب قلبیہ یعنی کہ ہمارا قلب عبادت کی ادائیگی کے وقت ایسے حال میں نہ ہو کہ خدا اس سے کراہیت کرے، خدا اس کو ناپسند کرے. اور اگر قلب خدا کی ناراضگی والی حالت میں تو آگے آپ کچھ بھی کرتے رہیے، دیٹ از سمپلی یوز لیس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے خدا کو منافقین کی نماز قبول نہیں ہے، خدا کو کاذبین کی نماز قبول نہیں ہے، یہ سب چیزیں کہ خدا نے کہہ دیا میں ان سے محبت ہی نہیں کرتا، میں ان کو چاہتا ہی نہیں ہوں، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس کے. اور پھر آداب قلبیہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ، پھر اس کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ ان کو ہم بار 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 ریپیٹ کریں. یعنی جیسے فار ایگزامپل ہم کبھی بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے جو چیز ہم خدا سے کہیں وہ یہ کہیں کہ اے خدا، میں تیرے بندے کی حیثیت سے تیری عبادت کرنے حاضر ہوں. کہ یہ جملہ ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے ہر نماز کے وقت، کہ کیا میں کس حالت میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہوں؟ بندہ ہونے کی حیثیت سے، میں تیرا بندہ ہونے کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ یہ نہیں سوچئے کہ فریضہ ادا کرنے آیا ہوں. ایک مسلمان کو، مومن کو جلدی ان مقامات سے آگے چلے جانا چاہیے. یہ فریضہ وریضہ خدا سے ہمارا کوئی ریلیشن شپ یہ نہیں ہے، آجر اور اجیر والے ریلیشن شپ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے اور ہم اس کے بدلے میں اس کو پے بیک کر رہے ہیں، یہ والی ریلیشن شپ نہیں ہے. بلکہ خدا سے اور ہماری ریلیشن شپ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کو کمال تک پہنچا سکیں. دین اس مقصد کے لیے آیا، انبیاء اس کام کے لیے بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، اسی لائن پر ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ فریضے کی ادائیگی اور مار پیٹ اور یہ وہ سب چیزیں جو ہے نا، وہ اس سے جلدی ہمیں اس قسم کی سوچ سے باہر نکل جانا چاہیے. اچھا، اب ہمارے پاس آج وقت ہے تھوڑا. جی टाइम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज एक और चीज़ पर भी बात करना चाह रहा था कि यानी अब ये कह लें कि ज़रा सा एक मुश्किल मौजू है। मुश्किल क्या मतलब कि ये दूसरी किताब जो अभी मेरे हाथ में है ये है असरार उस्सलात, ये आदाब उस्सलात है जो ज़्यादा ज़खीम है, और ये जो पतली किताब है ये असरार उस्सलात है जो खुमैनी ने इससे पहले लिखी थी, ओरिजिनली ये लिखी थी असरार उस्सलात, लेकिन वज़न के अतबार से ये बहुत भारी है क्योंकि इसके अंदर मतालिब व मआरिफ बहुत कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है। इसमें अगरचे के हमें काफ़ी वज़नी लगते हैं लेकिन उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा आसान करके और फैला के बयान किया। तो मैं असरार उस्सलात में से सिर्फ उसके मुकदमे के चंद अल्फाज पढ़ना चाह रहा था क्योंकि अगर अब हमारा अब इतनी सारी गुफ्तगू करने के बाद अगर कोई कह लें कि इरफानी ज़ौक थोड़ा सा पैदा हो गया है तो उसकी तस्कीन यहाँ से हो जाएगी इन बयानात से। तो चंद जुमले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देखें, जो बात शुरू होती है ना वो शुरू होती है हमेशा मारिफत नफ्स से, और ये मुझे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बदरजहा बारहा आपने वो हदीस सुन ली मन अरफा नफ्सहु, बात शुरू होती है हमेशा अपने आप को पहचानने से। अपने आप को पहचानने में जो सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मैं मेरा वजूद या मेरा नफ्स सिर्फ मेरे मटेरियल सेल्फ तक महदूद नहीं है। यानी जो इंसान इस रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचता और बाकायदा इस हकीकत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, आप यकीन करें कि वो जितना भी दीन और इस्लाम के नाम पे जो कुछ भी कर ले, लेकिन वो उस राह पे नहीं है कि जो राह अंबिया है या जो राह कुरान है। ये यहीं से ये इसमें भी बात शुरू करते हैं कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि इंसानियत इंसान के लिए मुख्तलिफ मकामात और मदारिज हैं और उनमें बुनियादी तौर पर दो मकामात हैं, एक मकाम ज़ुहूर और शहादत है, एक मकाम गैब और आखिरत है। यानी ज़ुहूर और शहादत का क्या मतलब है कि एक मकाम वो है कि जहाँ पर जैसे हमारे सामने जो चीज़ें ज़ाहिर हैं ये मकाम ज़ुहूर है, हमारे लिए ज़ाहिर है, और एक मकाम वो है कि जो मेरे ही है, मुझसे ही मुतालिक है लेकिन मेरे ऊपर गायब है, मैं भी उसको नहीं देख रहा हूँ। यानी जो आखिरत है वो आखिरत मेरी आखिरत है। आखिरत का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप धक्का दे के किसी जगह पे भेज दिए जाएंगे। अब ये वो जो बात मैं कह रहा था कि अगर आप लोग माशाल्लाह इस चीज़ तक पहुँच चुके हैं तो थोड़ा सा इसको भी इंजॉय करें, ये डीपर वाटर्स हैं। मकाम आखिरत मेरे ही वजूद की एक डायमेंशन है जिसको हम आखिरत कह रहे हैं ना, जिसको जो अभी गैब में, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इंसानों को पकड़ पकड़ के ले जाके बिठाया जाएगा, बल्कि मकाम गैब व आखिरत इंसानी वजूद की अदर डायमेंशन का नाम है। एक मेरे वजूद की डायमेंशन वो है कि जिसमें मैं भी अपने आप को देख रहा हूँ, ज़ाहरी चीज़ों और मटेरियल वर्ल्ड, और किस गलत फहमी का शिकार हूँ कि मैं बस यही हूँ। लेकिन एक इंसान चाहे जानता हो नहीं जानता हो, मानता हो नहीं मानता हो, बेखबर हो बाखबर हो, उसकी अदर डायमेंशन क्रिएट हो रही है राइट एट दिस प्लेस। इस बात से एग्री कर रहे हैं, बात दुरुस्त है? यानी काफिर मुशरिक मुनाफिक कोई भी हो, उसकी दूसरी जहत इसी वक्त बन रही है, उसके जो कुछ भी वो नियत कर रहा है, जो कुछ भी इल्म कर हासिल कर रहा है, जो कुछ भी अमल कर रहा है, اس سے صرف یہ دنیا نہیں بن رہی ہے، آخرت خود بخود بن رہی ہے. یعنی دس از آل نیچرل سسٹم. تو انسان کو کیا سمجھنا ہے کہ انسان کے مراتب اور مقام ہے، یہ میرا مرتبہ اور مقام ہے کہ میں ایک ڈائمنشن میں اس عالم ظہور و شہادت میں ایگزسٹ کرتا ہوں، اور دوسری ڈائمنشن میں میں غیب اور آخرت میں ایگزسٹ کرتا ہوں. اور جس طریقے سے میرا علم اور میرا عمل میری دنیا اور میرے ظاہر کو بنا رہا ہے، اسی طریقے سے میرا علم اور میرا عمل میرے باطن اور میری آخرت کو بھی بنا رہا ہے. اور یہ دونوں کام ساتھ ساتھ اور اسی وقت ایک ساتھ ہو رہے ہیں. جب خدا ایک مدت کے بعد ظاہر کے پردے کو ہٹا دے گا، تو مجھ پر وہ ادر ڈائمنشن کھلنا شروع ہو جائے گی. آئی شیل بگن ٹو ایکسپلور مائی ادر سیلف. اس ظاہری پردے کے ہٹنے کے بعد کیا ہوگا کہ میں اپنی اس دوسری شخصیت کو خود ایکسپلور کرنا شروع ہو جاؤں گا، کہ جو ہم کہتے ہیں نا برزخ میں یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، آخرت میں یہ سامنے آ جائے گا، وہ عذاب اور ثواب اور حساب اور کتاب. وہ عذاب اور ثواب اور حساب اور کتاب کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف میں ہوں جو خود اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوں. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے، پہلا نقطہ معرفت ہے کہ اگر کوئی انسان سچائی کو جاننا چاہتا ہے، حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہے، پہلا درجہ، پہلا اسٹیپ جس کا اسے عارف ہونا چاہیے وہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بول کے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں نے اپنے ایک طرف یہ سمجھا کہ میں نے اپنے اس ظاہر کو بنا لیا، میں نے اپنی اصل شخصیت میں چھرا مار دیا، اس کو زہر کا انجیکشن دے دیا. یہ کب پتہ چلے گا؟ جو باخبر ہیں، جو مستعد ہیں، جو متوجہ ہیں، انہیں یہاں بھی نظر آتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایسے مومنین کو یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، فجر قضا ہو جاتی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں جس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے پتہ ہے کہ اندر جو ہے نا، وہ اپنے اندر اپنے دوسرے ادر سیلف کو دیکھنے کے قابل ہے. اس سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ او ہو، میرے جو حقیقی میرا وجود ہے اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچ گیا اس چیز سے. میری زبان سے ایک فحش جملہ معاذ اللہ نکل گیا. انسان کے اندر تڑپ، اگر وہ باطنی وجود، یا یوں کہہ لیں کہ باطنی وجود پر نظر کرنے کے ہم قابل ہیں، یہ پہلی بات. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا پھر یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے ان دونوں عوالم کے لیے، یعنی کہ ایک عالم شہادت ہے، سمجھ رہے ہیں نا، شہادت کا مطلب ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں. غیب یعنی جو ابھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جو ابھی جس کو آپ وٹنس نہیں کر سکتے. ظاہر جو آپ کے سامنے ظاہر ہے، آخرت جو بعد میں آنے والا ہے. ان دونوں جگہوں پر خدا کے دو مختلف اسماء کی تجلی ہے. ایسا میں نے کہا کہ یہ بہت، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو، یعنی اسی لیے ان کو دوسری کتاب لکھنی پڑ گئی. عالم ظہور پر اسم رحمان کی تجلی ہے، عالم غیب اور آخرت پر اسم رحیم کی تجلی ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ رحیم یعنی کہ عالم آخرت میں تجلی جو پروردگار ہے جس اسم کی ہے وہ رحیمیت ہے، عالم ظہور میں رحمانیت ہے. ان دو میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں
رحمانیت یعنی یہ کہ سب بندوں کے لیے کافر مومن, مگر رحیمیت یہ کہ وہاں غیب آخرت کے اندر صرف اپنے خاص بندوں کے لیے.
یعنی اس کو دیکھیں یوں کہیے, تھوڑا سا اور زیادہ اس کو جنرلائز کیجیے. رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر استحقاق, وداؤٹ ڈیزرونگ, وداؤٹ کوالیفائنگ نعمتیں مل رہی ہیں, رحمتیں موجود ہیں. دونوں کا تعلق رحمت سے, رحمانیت کا بھی رحیمیت کا بھی. لیکن رحمانیت وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ استحقاق اور کوالیفیکیشن اور ڈیزرو ہونا واجب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عالم ظہور ہے, دیٹ از دا ڈومین آف ڈیولپمنٹ, اور ان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بظاہر یعنی بذات خود فقیر ہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو خدا نے اپنے پاس سے سرمایہ دیا ہے, خدا نے کسی قسم کے بھی کوالیفیکیشن کو مد نظر نہیں رکھا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو ڈیولپ کرو. تو اس ڈومین میں جو ظہور اور شہادت کا ڈومین ہے, کہ جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ, جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ اس چکر سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجئے, خالی عذاب ثواب اور یہ چیزیں اور فریضہ وہ نہیں, بلکہ ڈیولپ کرنا. خدا نے ہمیں یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم وہ بن جائیں کہ جو میری انسانیت کا تقاضا ہے. یعنی خدا نے مجھے انسان بنایا, خدا نے مجھے آدم بنایا, میری آدمیت اور انسانیت مجھ سے جس جگہ تک پہنچنے کا تقاضا کرتی ہے میں وہاں پہنچ جاؤں. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ علامہ آدم الاسماء کلہا, وہ مقام ہے, وہاں تک مجھے پہنچنا ہے, یہ ڈیولپمنٹ. یہاں پر خدا کی مہربانی کیا ہے؟ بغیر استحقاق کے, بغیر کوالیفیکیشن کے نعمتیں. لیکن جو باطن ہے, جو آخرت ہے, وہاں پر رحمت ہے اس کے لیے جو ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیزرو کرنے کے وجہ سے جو رحمت شامل حال ہوتی ہے وہ رحیمیت ہے. یعنی جیسے کافر اور مشرک ہے, وہ جب آخرت میں پہنچے گا تو کس حال میں پہنچے گا؟ کہ خدا نے اس کو 60 سال دیے, 70 سال دیے, مہلت دی, بغیر مانگے نعمتوں کی بھرمار کی, بغیر کچھ کیے نبی اور کتاب کی عظیم ترین نعمت عطا کی, سب کو ٹھوکر مار دی اس نے. یعنی خدا کی طرف سے بڑھائے ہوئے ہر دوستی کے ہاتھ کو ٹھکرا دیا, ہر پیشکش کا انکار کر دیا. اب وہ اس مقام پر ڈیزرو نہیں کرتا کہ رحمت کو حاصل کرے. تو جب ہم کہتے ہیں نا رحیمیت یعنی خاص, خاص کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ رحیمیت کی انٹینسٹی کہیں زیادہ ہے رحمانیت سے. یعنی آخرت میں یا عالم غیب میں مومن کو جو کچھ ملے گا اس کے مقابلے میں یہاں کی جو نعمت ہے وہ اس کا 0.1% بھی نہیں ہے. یعنی بطور رحمانیت جو نعمتیں مل رہی ہیں ابھی تمام مخلوقات کے ساتھ, ظاہری جسمانی, یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو مومن کو وہاں پہ نصیب ہوں گی. لیکن رحیمیت میں خاص بات کیا ہے؟ کہ رحیمیت یہ نہیں ہے کہ آؤ تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, دسترخوان سب کے لیے پھیلا ہوا ہے, قابل ہو, لائق ہو, نالائق ہو, اچھے ہو, برے ہو, سب بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ, ہم کسی سے نہیں روک رہے. وما عطا ربک کان محظورا, تیرے رب کی عطا کسی سے نہیں رک رہی ہے. تو یہ ڈومین رحمانیت کا ہے, وہ ڈومین رحیمیت کا ہے. تو اس بات سے ہوشیار رہو کہ اگر ڈیزرو کیے بغیر, اگر اپنے اندر لیاقت پیدا کیے بغیر وہاں چلے گئے, پھر نہیں ملے گا. یعنی یہ جو فری مفت لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہ کب تک ہے؟ اس اسٹیج تک ہے کہ جب تک انسان عالم ظہور سے نکل کر انتقال کر کے عالم غیب میں نہ چلا جائے، اس مرحلہ انتقال تک ہے. بلکہ ایک چیز آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، میں میرا خیال ہے میرے پاس آگے ٹائم تو نہیں ہے جانے کا، ایک چیز آپ لوگ احساس یعنی اس کو آبزرو کیجئے گا کہ اپنے بزرگ رشتہ داروں میں دیکھیں، اسپیشلی دوز ہو ہیو کراس 60 ایئرس، ان کے نفوس بہت حد تک فریز ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ نئی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، جن عادتوں کے یا جن طور طریقوں کے وہ اسیر ہو چکے ہیں اس سے باہر نکل سکتے ہیں. جتنا کچھ ان کا فہم اور ان کی معرفت جس جگہ تک پہنچ چکی ہے، اب اس سے آگے جا سکتے ہیں؟ اس بات کو نوٹ کیجئے گا. یہ جو چیز ہے نا، یعنی جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس یہ جو فری وہ ہے، مطلب خدا کا مفت عطیہ ہے، یہ فار ایور نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے. اس مدت میں اگر ہم اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، یعنی بنا لینے میں ایک دو دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک، بنا لینے کا مطلب ہے کہ میں نے ایک چیز اچیو کر لی، اور دوسرا جو عقل مند انسان ایک اور کام کرتا ہے، جو کچھ اچیو نہیں کر پایا اس کے بیج جمع کر کے رکھ لیا، بیج بو دیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا درخت ہی اگا لیں اس وقت تک، لیکن اگر کم از کم اتنا کریں، اگر درخت نہیں اگا پائے ایک اچھی صفت کا، تو کم از کم اپنے اختیار، یعنی کہ جب ہمارا اختیار پورے طور سے ورک کر رہا ہے، اس میں تمام اچھی چیزوں کا بیج ضرور بو دیں، وہ پھر اگائے گا، وہ گرو کر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کو اس زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مہلت یعنی رحمانیت، دیٹ از ناٹ فار ایور. کہ وہ لوگ کہ جو اس زندگی میں، اور یعنی کہ اس کی مثالیں بالکل واضح ہیں، ہم جب علماء کو دیکھتے ہیں، آغا بہجت کو دیکھتے ہیں، 95-96 ایئرس کے ایج میں ان کے دماغ، ہوش، آواز سب بالکل پراپر ہیں، صرف جسم کمزور ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ آغا خمینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 86-87 ایئرس کی ایج میں، بالکل صحیح سلامت، ہر چیز پراپر ہے. اور بلکہ دوسرے جتنے لوگ ہیں، یعنی کہ انسان اپنی زندگی خاتمے سے قریب ہے، جسم اتنا ضعیف ہے، سب کچھ ہے، لیکن باقی سب کو بلا رہے ہیں، ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں گھر والوں کو، جو ایک جملہ بہت ہی زبردست جملہ کہ صراط مستقیم انسانیت دشوار ہے، کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو. یہ تقریباً آخری جملہ ہے جو انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو اور ان سب کو جمع کر کے کہا، کہ صراط مستقیم انسانیت دشوار ہے، کھیل نہیں ہے اس پہ چلنا، کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو. وہی بات جو آغا بہجت کہہ رہے ہیں کہ اصل ذکر یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کر لے کہ 100 سال زندہ رہوں گا لیکن کبھی بھی معصیت خدا نہیں کروں گا. تو یہ دس از دا ریئلائزیشن آف لائف، یعنی کہ جب ہم یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں نا، تب ہمارے لیے ہر چیز میں معنویت پیدا ہوتی ہے، تب ہماری نماز حقیقی نماز ہوتی ہے، تب ہماری عبادت سچی عبادت ہوتی ہے، تب ہمارا علم ہم کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ دو باتیں، اور مقدمے میں آگے بھی کافی چیزیں، لیکن میں ظاہر ہے اس سے آگے تو نہیں جا پاؤں گا. تو اس بات کو، اور اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ میں یہ مقدمہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ ہمارا جو نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے جو بیان ہے وہ کامل ہو جائے انشاءاللہ. لیکن اس بات کو کہ جو ہے اصطلاحی لفظوں میں کہ انسان، ہر شخص، ہر جگہ کم از کم 2 ڈائمینشنز اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک غائب ہے، دونوں بیک وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ ان پٹ کیا ہے؟ انسان کا علم اور اس کا عمل، یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں، جان رہے ہیں، جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا ظاہر کس لیے ہے، یہ ڈائمنشن کس لیے؟ تاکہ اس میں ہم رحمانیت خدا کا فائدہ اٹھا کر اپنے ریئل یا غیبی ڈائمنشن کو ڈیولپ کر لیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کا ظاہری ڈائمنشن قربان ہو جائے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کٹ جائے، تلواروں سے کٹ جائے، گولیوں سے چھلنی ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل چیز کس کو بننا ہے؟ جو تمہاری باطنی، غیبی اور حقیقی جہت اور وجود ہے. لیکن اگر یہاں پر رحمانیت کا سایہ ہے، اور رحمانیت سے مطلب یہ ہے کہ بغیر استحقاق خدا نعمتیں دے رہا ہے، تو یہ چیز فار ایور نہیں ہے. یہ رحمانیت رحیمیت میں تبدیل ہو جائے گی. رحیمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بے انتہا انعام اور رحمتیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے کہ جو مستحق ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خدا کی ولایت اور سرپرستی. اب لوگ کہیں بھائی خدا نے تو تمام انسانوں کو پیدا کیا، خدا کہہ رہا ہے نہیں، سرپرستی انسانوں کے لیے دعوت ہدایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری سرپرستی فقط کس کے لیے؟ جو میری بات کو مانے گا. اور اگر تم میری پیشکش کو ٹھکرا دو گے تو کیا ہوگا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. یہ رحیمیت ہے، یہ رحیمیت ہے کہ بے انتہا رحمت اور انعام ہے، لیکن اس کے لیے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو خدا کے پیغام کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں رحمانیت کا فائدہ اٹھا کے رحیمیت تک پہنچنا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ دس از دا بیسس فار آل گڈ، یہ وہ بیسس ہے کہ جو تمام دینداری کی بنیاد ہے. اور پھر یہاں سے وہ آگے لے کے چلیں نماز کو اور ان تمام مقامات کو. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.